الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل احترام فضيلة الشيخ محمد مختار مدني حفظه الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنوں الاربعون النوویہ کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 36 حدیثیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 37 اور 38 کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 37 کا عنوان نیکی اور گناہ کے سلسلے میں اللہ کا فضل اور عدل. اس پوری حدیث کا جو حاصل ہے یا عنوان ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی اور گناہ کے بارے میں اجر و ثواب کا کیا قاعدہ ہے اور انسان کی نیت اور اس کے عمل کے تعلق سے اللہ کے ہاں کیا اصول اور ضابطہ ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی انسان اگر آخرت میں ہلاک ہوتا ہے تو یقیناً واقعی وہ اس بات کا حقدار تھا کہ ہلاک ہو، واقعی وہ اس لائق تھا کہ ہلاک ہو، ورنہ اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ خیر کا طالب یقیناً فلاح پا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور اس کے معنی اور اس سے متعلق مباحث کیا ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں. ویسے تو سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے یوں کہا. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جو حدیث ہو اور اللہ کا کلام اس میں ہو، اللہ کا قول اس میں ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں روایت کرتے ہوں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے. قرآن کے ہر حرف پر ایک نیکی اور اس کا 10 گنا ہے، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی وعدہ یا فضیلت نہیں آئی، اگرچہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے پڑھنے کا، لیکن یہ ثواب قرآن کے ساتھ خاص ہے، لہذا وہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی ہے، حدیث قدسی کی نہیں. اسی طرح سے قرآن میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں. اسی طرح سے طہارت کے جو احکام قرآن کے ساتھ ہیں وہ حدیث قدسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا التزام کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قول اور اللہ کی بات اس میں بیان کی جاتی ہے، جو بندوں کو مزید بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہے، تو اس کی اہمیت اور زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا، پھر اسے بیان بھی کر دیا۔ فمن ہم بحسنت فلم یعملها، تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نیت کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے یا نیکی نہ کرے، کتب اللہ عنده حسنتا کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک نیکی، کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، لیکن اگر وہ نیت کرنے کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک، بلکہ کئی گنا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، 10 گنا سے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر وہ نیت کرے، گناہ کی نیت کرے، برائی کی نیت کرے، پہلے نیکی کی نیت کی، اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ گناہ نہ کرے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں اور گناہ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ میں۔ اس حدیث میں 4 حالتیں بندے کی بیان کی گئی ہیں، ایک حالت نیکی، 2 حالتیں نیکی کے بارے میں ہیں، 2 گناہ کے بارے میں۔ ایک صورت نیکی کے بارے میں کہ نیت کرے لیکن نیکی نہ کر پائے یا نہ کرے، اور دوسری صورت ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کا ارادہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ گناہ کا کرے اور گناہ کر جائے، گزر جائے اس پر سے، گناہ کر بیٹھے۔ تو ان 4 صورتوں میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، نیکی اور گناہ کیسے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، پہلا ٹکڑا حدیث کا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہوں کو لکھ دیا پھر اسے بیان بھی کر دیا۔ یہاں لکھنے اور بیان کرنے کی بات ذکر کی جا رہی ہے، یہ لکھنا کیسا ہے اور بیان کرنا کیسا ہے، یہ کیا معنی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قوله کتب ای کتب وقوعها وکتب ثوابها، کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں، اللہ نے کیا لکھا؟ 2 چیزیں لکھی، ایک اس کا وقوع لکھا، جیسے بندہ کیا عمل کرے گا اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے، بلکہ بندہ جب، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں، رحم میں، اس میں روح آتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے، تبھی بھی فرشتہ اس کے لیے لکھتا ہے کہ وہ کیا کیا عمل کرنے والا ہے، کہ وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندے کے اعمال لکھ دیے ہیں، ان کا وقوع کیا کیا ہوگا، اور وَكَتَبَ ثَوَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی لکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں، اَمَّا وُقُوعَهَا فَفِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، اعمال اور بندے کے جو نیکیاں اور گناہ ہیں جن کا وقوع ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وَأَمَّا ثَوَابُهَا فَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْ، اور جہاں تک کہ ثواب کا معاملہ ہے تو جو شریعت جس کی رہنمائی ہماری کرتی ہے، قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ کون سی نیکی کا ثواب کتنا ہے، تو شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ شرح الاربعین میں یہ بات شیخ عثیمین نے کہی ہے۔ شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں، یعنی کتبہ عندہ فبینہا فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں نیکی اور گناہ کا معاملہ لکھا، کیا نیکی کیا گناہ، کیا حلال کیا حرام، کیا ثواب کیا گناہ، کس چیز پر بھلائی کی کون سی چیز بری ہے، اور فبینہا فی القرآن، پھر اسے قرآن میں بیان کر دیا اجمالی طور پر اور سنت میں تفصیلی طور پر۔ بینما تکون به الحسنہ وبینما تکون به السیئہ، بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے، کیا کرنے سے نیکی کا ثواب ملتا ہے، کیا کرنے سے گناہ کا، یعنی اس پر گناہ واقع ہوتا ہے۔ یعنی بین العمل الذي يكتب للمرء به حسنہ وبین العمل الذي يكتب للمرء به سیئہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیا عمل کرنے سے نیکی لکھی جائے گی، کیا عمل ہے جو گناہ والا ہوگا، کیونکہ اعمال تو اعمال ہیں، اچھے برے کی تمیز بندہ خود سے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر تجارت میں نفع کمائے تو اس کے لیے حلال ہے، اور اگر وہ تجارت میں سود لے، سود کا معاملہ کرے تو اس پر گناہ ہے، تو بظاہر عمل ایک ہی ہے، یہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ ایک انسان کا مسجد کی طرف چلنا اور شراب خانے کی طرف چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون سا عمل جو بندے سے صادر ہونے والا ہے وہ بھلائی شمار ہوگا، اور کون سا عمل ہے جو گناہ شمار ہوگا، بندہ خود سے نیکی اور گناہ کا فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کو لکھا اور بیان کیا، معلوم ہوا کہ بندہ محتاج ہے نیکی اور گناہ کی معرفت کے لیے اللہ رب العالمین کے علم کا جو رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، یہ پہلی بات ہم کو جاننا ضروری ہے۔ علامہ الحیتمی کہتے ہیں، بین ذالک، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بین ذالک للکتبت من الملائکتی حتی عرفوہ، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ایک تو سارے بندوں کے لیے رسولوں کی معرفت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی بیان کر دیا تاکہ وہ اس کو پہچان لے کہ بندہ کون سا عمل کرے تو اس کو نیکی کے خانے میں لکھا جائے، اور کون سا عمل کرے تو اس کو گناہ کے خانے میں لکھا جائے۔ وَاسْتَغْنَوْا بِهِ عَنْ أَنْ يَسْتَفْسِرُوا فِي كُلِّ وَقْتٍ كَيْفَ يَكْتُبُونَهُ، یعنی فرشتوں کو بتا دیا کہ کون سا عمل بندہ کرے تو نیکی لکھنا ہے، کون سا عمل کرے تو اس کے لیے گناہ لکھنا ہے، تاکہ فرشتے مستغنی ہو جائیں، ہر عمل کے بارے میں اللہ سے پوچھنا نہ پڑے کہ اللہ اس کو ہم نیکی لکھیں کہ گناہ لکھیں۔ تو بین ذالک میں ایک تو اس کا بیان اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت بندوں کے لیے ہے رسولوں کی معرفت، تاکہ وہ عمل کریں، جانیں نیکی اور گناہ کے فرق کو، لیکن اسی طرح سے اللہ نے بیان کر دیا فرشتوں کو بھی، فرشتوں کے سامنے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، تاکہ وہ جان لے کہ بندے کے کس عمل کو کہاں لکھنا ہے۔ جو دو فرشتے اس کے نیکی اور برائیوں کو لکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو اس میں یعنی یہ التزام اللہ کی طرف سے ہے بندے کے اعمال کا، جب اللہ نے اتنا انتظام اس کے لیے کیا ہے تبیین کا اور اس کے لکھنے کا، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہے، وہ دیکھے کہ اس کا عمل اس کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے، یا تو وہ جنتی بنے گا یا تو جہنمی۔ لہذا جب اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے تو وہ اپنے اعمال کے بارے میں بے فکر نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، بلکہ اپنے ہر عمل کا مراقبہ کرے، دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ فَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اللہ نے کہا ہر ایک دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ معلوم ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور اسی میں اس کی اصلاح ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بندہ، جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، كتبها الله عنده حسنة كاملة، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قلب کا عمل بھی عمل شمار ہوتا ہے، اور سچی نیت بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے عمل کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ نیکی کی نیت کے بارے میں بخیل نہ ہو، کہاں ہوگا مجھ سے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، نیت تو کرے، ہو سکتا ہے آج نہ صحیح، اللہ تعالیٰ کل اس کو توفیق دے، آج مشکلات ہیں کل آسانیاں پیدا کرے، آج معذور ہے کل اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کر دے۔ تو یہاں بتایا کہ جو نیکی کی نیت کرے لیکن نہ کرے عمل، عمل نہ کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آج اس نے نیت کی لیکن کل وہ معذور ہو گیا، نہیں کر پایا، حج کا ارادہ کیا تھا یا فلاں عمل کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر پایا، درس میں جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے نہیں جا پایا، یا اسی طرح سے اس نے نیت تو کی تھی لیکن بھول گیا، تو کسی عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آدمی عمل نہ کر پائے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نیت سچی تھی۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے دیگر احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت تھی کہ وہ رات میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہوگا، وہ رات میں تہجد پڑھے گا، فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، آپ نے فرمایا کہ اس کی وہ نیند سے مغلوب ہو گیا، اس کی آنکھیں یعنی وہ کھلی نہیں، بیدار نہیں ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی یعنی فجر کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت نکل گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کتب له ما نوى، جو کچھ نیت اس نے کی تھی ضرور اس کو ثواب ملے گا، لکھا جاتا، یہاں لکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، وكان نومه صدقة عليه من ربه، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند کو اس کے لیے کیا کر دیا، صدقہ کر دیا۔ امام النسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 21 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادت کا ارادہ آدمی نے کیا لیکن نیند کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر اس عمل کو نہیں کر پایا، نیت سچی تھی، نیت کی وجہ سے ہی اس کو ثواب ملے گا اگرچہ وہ عمل نہیں کر پایا، اور اس کا سونا اور اس کا آرام کرنا اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فرائض کے سلسلے میں، نماز جماعت کی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیں یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، جو آدمی وضو کرے اور اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، پھر وہ مسجد گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، پہنچنے تک نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا امام صاحب نے، اعطاه الله جل وعز مثل اجر من صلاها وحضرها، اللہ تعالی اس کو وہ ثواب عطا کرتا ہے، ان کی طرح ثواب عطا کرتا ہے جو اس نماز کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے نماز بھی ادا کی، مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز پڑھی، اس دیر سے آنے والے کو جس کی نیت سچی تھی اللہ اس کا ثواب، وہ ثواب عطا فرماتا ہے ان کی حاضری کا اور ان کی جماعت سے نماز پڑھنے کا، لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، ہاں لیکن وہ جو لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ میں، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کو ہم تھوڑا آگے جا کے سمجھیں کہ بہت اہم نقطہ ہے جو بہت سارے اشکالات کو ختم کرتا ہے جو بعض احادیث میں فضائل کے آتے ہیں، بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 6163 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، اچھی بری نیت، جہاں اچھی نیت کا معاملہ ہے وہیں بری نیت کا بھی معاملہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الدنیا لأربعة نفر، دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں چار لوگوں کا، آدمی چار میں سے ایک حال میں ہوتا ہے، عبد رزقه الله مالا وعلما، ایک تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، فهو يتقي فيه ربه، تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں، اپنے علم کے باب میں اللہ تعالی سے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ اور اپنے مال سے رشتے ناتے جوڑتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، لٹاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا اور اپنے مال میں اللہ کے حق کو بھولتا نہیں، جانتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فقراء پر خرچ کرتا ہے، اہل و عیال کی ذمہ داری نبھاتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ یہ آدمی سارے لوگوں میں سب سے اعلی مرتبے پر ہے۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا لیکن اسے مال نہیں دیا۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ کیا نیت ہے اس کی؟ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا یا اگر مجھے مال مل جائے میں فلاں کی طرح نیکیاں کروں گا، فلاں آدمی جو بھلائی کے کام کرتا ہے میں بھی ویسے کام کروں گا۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ بس اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَا تو ان دونوں کا اجر برابر ہے، پہلا وہ جو مال دیا گیا، علم دیا گیا اور مال میں حق ادا کرتا ہے حقداروں کا اور مال میں صحیح اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، دوسرا یہ مال نہیں ہے لیکن اس کا علم صحیح ہے، لہذا اس علم کی بنا پر اس کی نیت بھی اچھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسی نیت کرنا چاہیے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے۔ اس میں تھوڑا شبہ ہے، آگے جا کے ہم اشکال دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اس کا علم صحیح نہیں۔ فهو يقبط في ماله بغير علم تو وہ اپنے مال میں علم کے بغیر ہی غلط تصرف کرتا ہے، مال میں گڑبڑ کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے اس کا۔ لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه اپنے مال کے سلسلے میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق پرہیزگاری کا راستہ نہیں اپناتا، تقوی والا راستہ نہیں اپناتا، اللہ سے ڈرتا نہیں مال کے باب میں، اور نہ رشتے ناتے جوڑتا ہے اس مال کے ذریعے سے احسان کر کے۔ ولا يعلم لله فيه حقا اور اس میں اللہ کے حق کو پہچانتا نہیں۔ فهذا بأخبث المنازل یہ سب سے بدترین مقام پر ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین ہے۔ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما چوتھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، نفع بخش علم اس کو نہیں دیا، ہو سکتا دنیا کا بہت کچھ جانکار ہو۔ فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان یہ آدمی کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا یا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس عیاش کی طرح، برے آدمی کی طرح جو اپنے مال میں غلط تصرف کرتا ہے، میں بھی ایسا کرتا، میں بھی فلمیں دیکھتا، میں بھی جو ہے غلط کام کرتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ دوسرے کو دیکھ رہا اس کی عیاشی کو، گناہوں کو، اور سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو یہ گناہ میں بھی کرتا، یہ لذتیں میں بھی اڑاتا۔ فہو ابھی نیت ہی تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اس کی نیت ہی کے مطابق ہوگا۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَا اور دونوں کا گناہ برابر ہے، جو عمل اس نے برائیاں اس نے کی اور یہ جو نیت کر رہا ہے، فَوِزْرُهُمَا سَوَا ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3024، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہاں یہ چار لوگ ہیں، علم مال، تو علم اور مال دونوں دیا گیا تو علم کے تابع اپنے مال کا تصرف کرتا ہے، علم کے مطابق، صحیح علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، سب سے اعلی منزل۔ اس کے بعد وہ جو مال میں، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، اس کے پاس نیت اچھی ہے، مجرد اس نیت کے بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا، کاش کہ میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ تیسرا مال بھی ہے لیکن علم نہیں ہے، اور اس کا علم بگڑا ہوا ہے لہذا اس کی نیت بھی بگڑی ہوئی ہے اور اس کا عمل بھی بگڑا ہوا ہے، وہ اپنے مال میں غلط تصرف کرتا ہے، یہ بدترین مقام پر ہے۔ اور چوتھا وہ جس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی اس مالدار کو دیکھتا ہے جو گناہگار ہے اور اس کی عیاشیوں کو دیکھ کے چاہت کرتا ہے کہ کاش مال ہوتا تو مجھے بھی لذتیں ملتی. اس آدمی کو بھی گناہ ہوگا اس کی نیت کی وجہ سے اگرچہ وہ ساری عیاشیاں نہیں کر پایا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت کا معاملہ جہاں نیکیوں میں ہے وہیں گناہ میں بھی ہے. ایک آدمی مجرد نیت کی بنیاد پر, صرف نیت کی بنیاد پر ثواب کا حقدار بن سکتا ہے, وہیں وہ آدمی بری نیت کی وجہ سے گناہ کا بھی حقدار بن سکتا ہے. لہذا اپنے ارادوں کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے, ویسے ہی جیسے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک شبہ پچھلی حدیث سے بھی اور اس حدیث میں بھی پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ وہ آدمی نماز کے لیے گیا اور دیر سے پہنچا, جماعت ہو چکی ہے, اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملا. وہ لوگ تو بیچارے آ کے اتنی محنت کی, مجاہدہ کیے, اور وہ بھی برابر, یہ بھی برابر, یہ مجرد نیت کی وجہ سے اور وہ سب عمل کر کے بھی, دونوں میں کوئی فرق نہیں. اور مال والا بھی ہے, مثال کے طور پر مال خرچ کر رہا ہے, اتنا محنت سے کماتا ہے, لوگوں پر خرچ کرتا ہے, اور ایک آدمی نہ کمایا نہ خرچ کیا, بس نیت کی بنیاد پر وہ مقام اس نے پا لیا, اتنا ثواب اس کو مل گیا. تو کیا عمل کرنے والوں کے لیے اس میں سستی کا پہلو نہیں نکلتا کہ ہم خالی نیت ہی کریں, کیوں عمل کریں؟ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلا جو ہے ساری منزلوں میں سب سے اعلی منزل پر ہے, اور گناہ کرنے والا, مال کو غلط استعمال کرنے والا, یہ بدترین مقام پر ہے. تو ان دونوں کو اعلی اور بدترین دونوں قرار دیا گیا, یعنی عمل کرنے والوں کو. معلوم ہوا کہ عمل کرنے والا اور نیت کرنے والا دونوں میں فرق ہے, چاہے وہ نیکی کے اعتبار سے ہو یا گناہ کے اعتبار سے ہو. اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں, قوله فہما فی الاجر سواء, یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو یاد رکھیے. یہ بہت ساری احادیث میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرتا ہے. فرماتے ہیں, فہما فی الاجر سواء على استوائهما في اصل اجر العمل دون مضاعفته. کہتے ہیں اجر میں برابر ہیں. معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل عمل میں اجر جو ملتا ہے اس میں برابر ہیں, لیکن جو عمل کرنے والے کو کئی گنا اللہ دیتا ہے یہ اس کو نہیں ملے گا. ایک آدمی نیت کیا فلاں نیکی کی, اس کو اس عمل کا جو ثواب اللہ کے ہاں مقدر ہے وہ ثواب ملے گا, لیکن نیت کرنے والے کو اس کا ایک عمل کا ثواب ملے گا. لیکن جو آدمی عمل کیا ہے اس کو وہ تو ملا, لیکن اللہ اس کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ 10 گنا سے شروع کرتا ہے, وہ 10 گنا اس کو نہیں ملے گا. تو اجر کا حقدار یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن دونوں میں ظاہر بات ہے تفاضل تو ہونا ہی ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں عدل کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے عمل کے مطابق کئی گنا کر کے بھی دے گا, لیکن اس کو کئی گنا نہیں مل سکتا ہے, لیکن ایک عمل کا ثواب ملے گا. ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں, جیسے جماعت کے لیے بھی گیا, وہ بیچارے آئے جماعت سے نماز پڑھی, اتنا سردی میں ٹھٹر کے آئے اور سب کچھ کیا اور وقت پر آئے, جلدی کی انہوں نے اور وقت پہ پہنچ کے پڑھی, اور یہ دیری سے آ کے بھی اس کا ثواب ملا جبکہ جماعت پائی نہیں اس نے. تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ اصل جماعت کا ثواب ملے گا, لیکن ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر کئی گنا جو بڑھا کے دیا جاتا ہے وہ عامل کے لیے ہے, نیت کرنے والے کے لیے نہیں ہے. اس سے کئی اشکالات دور ہوتے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں. فلاں عمل پر حج کا ثواب ملے گا, تو آدمی سوچتا ہے پھر جو حج کو جا رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اتنا محنت کرو, اتنا مجاہدہ کرو, اتنا خرچ کرو حج کا ثواب, اور اس آدمی کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. بعض اوقات لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس کو اصل حج کا ثواب ملے گا. ایک حج جو ہوتا ہے یا جو بھی اعمال آ رہے ہیں, غلام خرچ کر صدقہ کرنا یا آزاد کرنا یا اتنا مال خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی اعمال ہیں, اصل عمل کا ثواب اس کو ملے گا, لیکن عامل کو 10 گنا سے زیادہ, 700 اور اس سے بھی زیادہ ملے گا. نیت کرنے والے کے ہاں مضاعفہ نہیں ہے. کئی گنا کرنا نیت والے کے لیے نہیں ہے, وہ عمل کرنے والے کے لیے, جیسا کہ آگے بھی آئے گا. کہتے ہیں, فَالْمُضَاعَفَةُ يَقْتَصُ بِهَا مَنْ عَمِلَ الْعَمَلَ دُونَ مَنْ نَوَاهُ فَلَمْ يَعْمَلْهُ. فرماتے ہیں کہ کئی گنا کرنے کا جو معاملہ ہے یہ خاص ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا ہے, لیکن اس کے لیے نہیں ہے جو صرف نیت کرتا اور عمل نہیں کرتا ہے. فَإِنَّهُمَا لَوِ اسْتَوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكُتِبَ لِمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا 10 حَسَنَاتٍ. کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہر اعتبار سے برابر ہو جاتے، دونوں کا معاملہ ہر اعتبار سے برابر ہوتا، تو جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر رہا ہے اور جو نیت کر رہا ہے، جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر پا رہا اس کو بھی 10 گنا ملتا۔ کہتے ہیں وہ خلاف النصوص کلیہا، اور یہ بات ساری دلیلوں ساری نصوص کے خلاف ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ نیت کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے لیکن عمل کرنے والے کی شروعات 10 گنا سے ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں نیت کرتا رہوں گا اور عمل نہیں کروں گا، ایسا آدمی غلطی پر ہے۔ عمل کرنے والا آدمی 10 گنا پاتا ہے، تو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ آدمی، یہ مثال کے طور پر جیسے تہجد کا معاملہ ہے ویسے فرض کا معاملہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی تہجد کی نیت کیا اور رات میں لیٹا تو نیند اس کی لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور فجر میں اٹھا، تو اب تہجد تو فرض تھی نہیں فی نفسی ہی، تو اس کے لیے تہجد پڑھنا لازم نہیں، اگرچہ مستحب ہے کہ اپنی جو چھوٹی ہوئی عبادت ہے اس کی تلافی آدمی کرے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، نوافل کی بھرپائی بھی بہتر چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہے میں نیت کر کے سویا تھا فجر کی نماز کی اور آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکلا اور میری آنکھ کھلی، تو انشاءاللہ مجھے، حدیث میں تو آیا ہے، دلیل بھی میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں نے جو نماز نہیں پڑھی فجر کی مجھ کو اس کا ثواب ملا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرائض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے چاہے آدمی بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، کہ جو آدمی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز بھول جائے تو وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے فوراً جیسے ہی اسے یاد آ جائے۔ تو معلوم ہے کہ فرائض بھولنے کے بعد بھی ساقط نہیں ہوتے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے جیسے اس کو یاد آئے۔ نیکی کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا کہ قاعدہ تھا، گناہوں کا بھی ویسی قاعدہ ہے کہ اگر ایک انسان نیت پر اس کا خاتمہ ہو اور بری نیت تھی تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہگار ہے۔ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیت کی عمل تو نہیں کیا نا، گناہگار کیسے ہوا؟ نیت پر مداومت اور اسی پر خاتمہ ایک انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی نیت کرنے کے بعد رجوع کر لے اور اپنی نیت چھوڑ دے گناہ کی اللہ کی خاطر، جیسا کہ آگے آئے گا، تو ایسے انسان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تلوار نکال کر، تلوار سامنے لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تواجہ ایک دوسرے کو فیس کریں اور ایک دوسرے کی یعنی کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہو گیا مقتول وہ بھی جہنم میں۔ قال فقلت اقیلا یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں گیا قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو، لیکن مقتول جہنم میں کیسے گیا، مقتول کا کیسے معاملہ؟ فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، آپ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، اس کی بھی تو نیت تھی، وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا اور سامنے والا سکسیڈ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے کارگر حملہ کیا اور یہ مر گیا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو نیت تو قتل کی اس کی بھی تھی، اگر وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کی نیت انسان کی ہو اور اسی نیت پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے، وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 7083، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2888 پر۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ گناہ کی نیت بھی گناہ ہے اگر آدمی اس نیت کو ترک نہ کرے۔ ترک کرنے کی دو وجہ ہو سکتی، تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ترک کرنا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے، دوسرا ترک کرنا ہوتا ہے مخلوق کی وجہ سے، تیسرا ترک کرنا ہوتا ہے بھول گیا یا نہیں کرنا سوچ لیا اس نے۔ اگر اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے در سے نہیں، غلط کام ہے نہیں کرنا ہے، تو اس نے چھوڑ دیا، نیکی لکھی جائے گی۔ اگر مخلوق کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، جیسے مثلا شراب پینے جا رہا تھا، دیکھا لوگ کھڑے ہیں شراب خانے کے قریب ہی، پہچان والے، لوگوں کی وجہ سے اس نے شراب نہیں پی، یہ گناہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ علماء کی تحقیق اس میں یہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی بجائے مخلوق کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا، نہیں کرنا ہے مجھ کو، تو ایسا آدمی یا بھول گیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن بھول گیا اور چھوڑ دیا اس نے، تو کوئی آدمی اگر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر گناہ ہے نہ اس کو نیکی ملے گی، کیونکہ اس نے چھوڑا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑا نہیں۔ تو ایسا آدمی بس یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں کرنا مجھ کو، گناہ ارادہ تبدیل کر دیا اپنا، تو ایسا آدمی نہ اس کو نیکی ہے نہ گناہ ہے۔ ہاں اگر اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے خوف سے، آخرت کی فکر سے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے چھوڑا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک نیکی کا مستحق ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھا گناہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آگے فرماتے، وَإِنْ هَمَّ بِهَا، نیکی کے بارے میں، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ اگر آدمی نیکی کی نیت کرے، نیکی کی نیت کرے اور نیکی کرے بھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اور بھی کئی گنا، اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ منیمم 10 ہے عمل کرنے والے کے لیے، نیت کرنے والے کے لیے تو ایک ہے، لیکن عمل کرنے والے کے لیے 10 کم سے کم ہے، لیکن عمل کرنے والے کی مشقت، اس کا اخلاص، اس کی اتباع و اقتداء، اور اس انسان کے سارے معاملات، وقت کی فضیلت یا اسی طرح سے جگہ کی فضیلت، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، موقع وغیرہ سب دیکھتے ہوئے، اس کی نیکی کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے 10 گنا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ ان کو ثواب دیا جاتا ہے، کئی گنا کر کے، کوئی حد اس کی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا 700 گنا سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ بھلائی کے کاموں میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج، ایک دانہ زمین میں بویا گیا، تو اس میں سے ایک جو ہے، یعنی 7 بالیں نکلی، اور ان میں سے، یعنی ہر اس میں 100 بیج، تو کل ملا کے کتنے ہوئے، 700 دانے اس میں سے نکلے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو جس کے لیے چاہیں اور بڑھا دے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا واسع ہے، وسعت والا اور علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ بلکہ بعض نیکیوں کے بارے میں تو بالتعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ان کا ثواب 700 گنا سے زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا بہتر ہے 1000 نمازوں سے جو اس مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں پڑھی جائیں۔ ہاں، لیکن مسجد حرام کا معاملہ اس سے بھی الگ ہے، اس سے بھی اوپر ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1190 پر، اور صحیح مسلم میں 1394 ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، والصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا بقیہ تمام مساجد کے مقابلے میں 100,000 نمازوں سے افضل ہے۔ 100,000 कितने हुए, 1,00,000। तो आप देखिए 700 गुना से भी बढ़ गया सवाब। तो बाज नेकी ऐसी होती हैं कि जिनका अल्लाह के यहाँ सवाब 700 गुना से भी ज्यादा मिलता है। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, सहल जामे सगीर हदीस नंबर 3839 और इसी तरह से 3838 शेख अल-अल्बानी ने इसको सही कहा है। तो एक बात, दूसरी बात ये मालूम हुई, इरादा करके नेकी करना 10 गुना से 700 बल्कि कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है। अब गुनाह का देखिए, नेकी का हमने देखा दोनों, नियत और अमल। गुनाह के बारे में क्या कायदा है, वह इन हम अभी सैयतिन फलम या अमल हा कतब अल्लाह इंदहु हसनतन कामिला। अगर आदमी गुनाह की नियत करे और उस पर अमल न करे तो अल्लाह ताला उसको अपने यहां एक कामिल नेकी लिख देता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी अल्लाह का फ़ज़्ल करम है कि एक बंदा गुनाह की नियत किया, अदल का तकाजा तो ये था कि उसका मुहासबा हो। क्यों नियत किया? क्योंकि नियत करना दिल का अमल है, तो नियत तो किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर एक आदमी बुराई और गुनाह की नियत करके उसको छोड़ देता है, नहीं करता है, तो ऐसे आदमी के लिए एक नेकी लिखता है। ये नहीं कि छोड़ दिया, कोई सजा नहीं, गुनाह नहीं लिखा जाएगा, नियत किया फिर भी गुनाह नहीं, ये भी होता तो अल्लाह की तरफ से फजल था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सखी है, करीम है, वो रहीम है, अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला खैर का इरादा करता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए आसानी का मामला किया है, आसानी का इरादा किया है, तंगी का नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह का इरादा करके उसको तर्क करने पर नेकी का मामला उसके लिए रखा कि नेकी लिखी जाती है, लेकिन ये तर्क अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, قالتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ। फरिश्ते अपने रब से कहते हैं, अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, फरिश्ते कह रहे हैं लिखने वाले, ये तेरा बंदा है, ये बुराई की नियत कर रहा है, युरीदु अन यअमल सय्यअतन, ये नियत कर रहा है गुनाह की, वह अबसर भी, अल्लाह से कह रहे हैं, हालांकि अल्लाह ज्यादा उसको देख रहा है बंदे को। फकाला और कबो, अल्लाह ताला फरमाता है देखते रहो, ठहरो, उसका मुराकबा करो, देखते रहो। फइन अमिला फक्तुबूहा लहू बिमिथलिहा, अगर वो उस गुनाह का अमल अंजाम दे दे तो बस उस गुनाह के मुताबिक उसके लिए गुनाह लिख दो, उसके अमल के मुताबिक गुनाह लिखो। वह इन तारका फक्तुबूहा लहू हसना, और अगर वह इरादा करने के बाद भी अपने इरादे को छोड़ दे, गुनाह तर्क कर दे, तो उसके लिए एक नेकी लिखो। क्यों? इन्नमा तारका मिन जर्राया, इसलिए कि उसने मेरी वजह से उस गुनाह को छोड़ा है। ये जो टुकड़ा है ये उस नेकी लिखने की इल्लत है, उसकी वजह है, क्यों नेकी लिखी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है इसलिए कि वो मेरी वजह से उस गुनाह को, मेरी खातिर उस गुनाह को छोड़ रहा है, मेरे खौफ से, मेरे हुक्म की तामील में और मेरी हदूद के की रियायत की वजह से। तो इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है हदीस नंबर 129। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर गुनाह करने वाला, उसकी नियत करने वाला अल्लाह की वजह से छोड़ता है तभी उसके लिए नेकी लिखी जाती, वरना नहीं। वइन हम बिहा, और चौथी सूरत क्या है, वइन हम बिहा फअमिलहा कतबहल्लाहु इंदहु कतबहल्लाहु सय्यअतन वाहिदा। अगर गुनाह का इरादा करे लेकिन गुनाह करे भी तो अल्लाह ताला अपने यहां उसके लिए, अल्लाह ताला उसके लिए एक गुनाह लिख देता है। उलमा ने यहां पर एक बात कही, कहा कि देखो नेकियों के बारे में तो ये कहा गया कि हसनतन कामिला, एक कामिल नेकी लिखी जाती है। गुनाह के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कामिल गुनाह लिखा जाता है, बस एक गुनाह लिखा जाता है जो तखफीफ का मामला अल्लाह की तरफ से है। तो ये अल्फाज का फर्क बता रहा है कि बंदे के लिए अल्लाह के यहां नेकी का कितना इल्तिजाम है कि अल्लाह कामिल, उसमें कोई कमी नहीं करता अल्लाह ताला। हालांकि आप देखिए हम जो नेकियां करते हैं, गुनाह तो वैसे भी गुनाह ही गुनाह है, لیکن نیکیاں بھی جو ہم کرتے ہیں کیا وہ کامل ہوتی ہیں، اس میں کتنی کمیاں ہوتی ہیں؟ کبھی یعنی آدمی کی خشوع کے اعتبار سے، کبھی عمل میں یعنی یقین کے اعتبار سے، عمل کے تقوی کے اعتبار سے نیکیوں میں کتنی ساری کمیاں ہو جاتی ہیں، غفلت کے ساتھ کتنی ساری نیکیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین بندے کی نیت کی بنیاد پر اور اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور مجرد نیت بھی اگر اس کی صحیح ہے تو کامل نیکی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ لیکن گناہ کے معاملے میں کیا بتایا گیا؟ بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت ہی رحم، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قدر کریں اور اللہ کے اوامر کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کر آئے گا آخرت میں اس کے لیے اس نیکی کے مثل 10 گنا ہے، جیسی نیکی تھی ویسے ہی 10 گنا اس کو ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، اور جو گناہ لے کر آیا، برائی لے کر آیا، تو فلا یجزا الا مثلہا، جتنی برائی اس نے کی اسی کے بقدر اس کو جزا دی جائے گی، اسی کے مثل، اسی کے مطابق اس کو جزا یعنی سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا گناہ تھا اور بڑی سزا دے دی، ایک گناہ تھا کئی گناہ کر کے سزا دے دی، نہیں، جتنا گناہ اتنی ہی سزا۔ لیکن نیکی کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک نیکی کیا، کچی پکی بھی تھی، تبھی بھی کامل ثواب اللہ اس کو دے گا، بلکہ عمل کرنے والے کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ دے گا۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باب میں کہا کہ وہم لا یظلمون، بلکہ نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کہ ایک انسان نیکی کرے اور اس کو لکھے ہی نہیں، یا اس کا بدلہ ہی نہ دے، یا بدلہ دے، اس کا انعام دے تو اس کی نیکی سے کم تر دے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی عطا ہمیشہ بندے کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے جس میں بات بیان ہوئی ہے۔ بلکہ یہ بھی معاملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر گناہ کر بھی لے بندہ، تو یہ بھی امکان باقی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یہ بھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ واقعی اللہ اس پر مواخذہ کرے گا ہی، اللہ اپنی طرف سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز و جل، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا و ازید، کہ جو کوئی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کے مثل 10 گنا ہیں، و ازید، بلکہ میں اور بڑھاؤں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤه سیئۃ مثلها او اغفر، کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اس کے گناہ ہی کے مثل ہے، اس کے گناہ ہی کے مطابق ہے، جیسا گناہ ویسی سزا، زیادہ سزا نہیں، جتنا گناہ اتنی سزا۔ او اغفر، لیکن اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، یا تو میں سزا دوں گا، گناہ لکھوں گا، یا میں مغفرت بھی کر دوں گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ نیکی کرے گا تو قبول کروں گا، رد بھی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہ بھی قبول کرے تو کون روکنے والا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے اوپر لازم اس بات کو کیا ہے کہ وہ بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے 10 گنا دے گا یا زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لیکن گناہ کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ لکھے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اپنی طرف سے کر دے، اس نے توبہ نہیں کی، اللہ نے اس کو معاف کیا، یہ بھی ممکن ہے۔ توبہ سے تو معاف ہونا ہی ہونا ہے، توبہ سے تو معاف ہونا ہی ہے، وہاں یعنی یہ نہیں کہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، اگر توبہ سچی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ نہیں کی، اللہ اپنی رحمت سے اس کے دیگر اعمال کو دیکھتے ہوئے یا اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے، رب العالمین ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، ایک نہیں سارے گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی مجھ کو ایک مرتبہ یاد دلایا تھا کہ آپ یہ بھی بتائیں، تو میں آج اس کو بتا رہا ہوں شیخ کو بھی یاد ہوگا انشاءاللہ. تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سارے گناہوں کی مغفرت ہے. اللہ اپنی طرف سے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے, جنت میں ڈال دیتا اس کو. جیسے ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. تو بعض نیکیاں ایسی مقبول ہوتی ہیں کہ وہ سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے. کفارہ الگ ہے, مغفرت الگ ہے. نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اللہ کسی کی نیکی سے کے سارے گناہ کو معاف کر دے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. تو شرک کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی مغفرت کے بارے میں صاف کہہ دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر, اللہ مغفرت نہیں کرے گا اس چیز کی, اس گناہ کی, کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں, شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے, اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا, وہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے, سب کی کرے گا ضروری نہیں ہے. اللہ جس کی چاہے گا مغفرت فرمائے گا. لہذا گناہگار کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, یعنی اللہ تعالی چاہے گا معاف کرے گا, جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا, جس کی چاہے گا سزا دے گا, جس انسان کو چاہے گا معاف کرے گا, جس انسان کو چاہے گا سزا دے گا گناہگاروں کو. یعنی کہ نیک انسان کو سزا دے دے, گناہگار کی بات ہو رہی ہے. تو شرک کی مغفرت نہیں. اسی طرح سے شرک کی قبیل سے جو دوسرے گناہ ہیں, شرک کی کیٹیگری کے جو گناہ ہیں, کفر ہے یا نفاق ہے, یہ بھی گناہ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں. یہ تینوں گناہ, شرک, کفر اور نفاق, نفاق اعتقادی, کفر اعتقادی, جو یہ تینوں گناہ ہیں, شرک, شرک اکبر, ان کی مغفرت قطعاً نہیں ہے, آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی یاد رکھیں. تو ایک انسان اگر نیکی لے کر گناہ لے کر آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی گناہ لکھے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر وہ مومن ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. تو یہ بہت ہی پیاری حدیث تھی, جس میں ہم نے یہ چار باتیں دیکھی, عمل کرنے والے کے اعتبار سے اور نیت کرنے والے کے اعتبار سے. اس میں کہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین کسی گناہ کرنے والے پر اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا نہیں دیتا ہے, بلکہ اس پر اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس کا عمل ہے. لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اور اعمال کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے, اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے. گناہوں کی نیت اگر کی ہے, اس کو ترک کرنا چاہیے اللہ کے لیے. یہ مراد نہیں کہ زبردستی گناہ کی نیت کرے, اس لیے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ محمود ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے ہیں. کوئی آدمی عقل چلائے کہ ماشاء اللہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے گناہوں کی نیت کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑیں گے, یہ جاہل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا سکھایا نہیں ہے. اور عقل مند اگر ہوتا تو گناہ کی نیت کر کے چھوڑنے کی بجائے نیکیوں کی نیت کرتا, اتنا ہی وقت اس کا خیر میں لگتا ہے, تاکہ اس کا ثواب ملتا, کیونکہ اس میں ایک ہی اسٹیپ ہے, اس میں دو ہے, یاد رکھیں اس کو. نیکی کی نیت کرنے میں ایک ہی کام ہے, نیکی کی نیت کرو, لیکن گناہ کی نیت کے بارے میں دو کام ہیں, گناہ کی نیت کرنا, نیت کو چھوڑنا. تو خامخواہ کیوں آدمی جائے, نیت کرا اور مر گیا تو کیا کرے گا؟ یہاں تو نیت نیکی کی کر کے مر جائے تب بھی خیر ہے. تو کوئی ایسی عقل نہ چلائے, بعض اوقات شیطان اس طرح کی بھی دھوکے انسان کو دیتا ہے. تو یہ حدیث ہم نے سمجھی, آئیے ہم اگلی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی اہم حدیث ہے, اور بعض لوگوں کے سمجھنے میں اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں, اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے اس حدیث کو غلط سمجھ کے گمراہ بھی ہوئے. اور یہ حدیث ولایت ہے. اس حدیث میں ولایت کے حصول اور اس کے نتائج, اس کے لوازمات کو ذکر کیا گیا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے، جو من عادا لی ولیاً، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر بیٹھے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرا تقرب کسی چیز سے ویسے نہیں کر سکتا ہے جیسے ان اعمال سے کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، سب سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ ہے کہ بندہ فرائض سے میرا تقرب اختیار کرے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، فرائض سے بڑھ کے میرا تقرب کسی چیز سے بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے، فرائض سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں اور اس کا تقرب سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ، میرا بندہ، میرا تقرب، میری نزدیکی نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. محبوب اعمال کا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، تھامے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے. وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، صرف بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. آئیے اس حدیث کو، اور بہت سے لوگوں کے لیے حدیث مشکل ہے، اہل علم اس کو دیکھیے، انسان کی نیت اگر صحیح سمجھنے کی ہو تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، ورنہ آدمی کی چاہت اگر غلط ہو، اس کے دل میں اگر ٹیڑھ ہو، تو اس کی سمجھ میں ساری باتیں الٹی آتی ہیں. اگر صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب صحیح سمجھ میں آتا ہے. من عادا لی ولیاً، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات حدیث میں ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے، دشمن بن جائے میرے کسی ولی کا، تو کیا فرمایا؟ فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والولایتو، اور ابن تیمیہ نے ولایہ اور ولایہ میں فرق کیا ہے لغت کے اعتبار سے. الولایہ کہتے ہیں الولایتو ضد العداوہ واصل الولایتی المحبت والقرب، کہتے ہیں ولایت، یا ہمارے یہاں ولایت اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ولایت عداوت کی ضد ہے، عداوت دشمنی، ولایت اس کی ضد ہے دوستی. واصل الولایتی المحبت والقرب، اور ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے، ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے. اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، نزدیکی بنا لیتا ہے، قریب بنا لیتا ہے. مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ نمبر 160. اللہ تعالیٰ نے ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں. سورہ یونس آیت نمبر 64، اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اولیاء کے لیے آخرت میں خوف و غم نہیں، خوف مستقبل کا، غم ماضی کا، ماضی اور مستقبل دونوں کی پریشانی دور، سکون و چین سے خوشحال زندگی گزاریں گے جنت میں. ان کی علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہوتا ہے؟ بغیر کپڑوں کے گھومنے والا، چرس گانجا پینے والا، گندا رہنے والا، نجاست میں لوٹنے والا، گالیاں دینے والا، عجیب عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا اس سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو باتیں اللہ نے بیان کی، ولی ہونے کے لیے دو صفات ہیں. ایک، وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان لے آئے، یعنی صحیح العقیدہ تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا، توحید نہیں تو ایمان ہی نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان والے تھے، ایسا ایمان جو شرک اور کفر اور نفاق سے پاک ہو. اور دوسرے، وکانوا یتقون، ان کی عملی زندگی تقوی شعار تھی، پرہیزگار تھے، ان برائیوں سے بچتے تھے، ہر اس چیز سے بچتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جن کا عقیدہ صحیح اور جن کے اعمال میں پرہیزگاری، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں تو جس درجے میں یہ اس میں ہیں، اس درجے کا وہ اللہ کا ولی ہے. ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ. پھر جب اعلی درجے کا ایمان اور اعلی درجے کا تقوی اس کی زندگی میں ہو، پرہیزگاری ہو، تو ایسا انسان اعلی درجے کا ولی ہوتا ہے، جو خصوصی ولایت اللہ تعالیٰ دی ہے. تو یہ ولی ہے اللہ کا، یوں ہی کوئی ولی نہیں بن جاتا اللہ کا، عجائبات، عجیب عجیب کام کرنے والا، عجیب باتیں بیان کرنے والا. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِمَا يُقَرِّبُهُم مِّنْهُ. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ تعالی سے ان اعمال کے ذریعے قریب ہوتے ہیں جو اعمال اللہ سے قرب اس کے لیے میسر کرنے والے ہیں. اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو. وَأَعْدَاؤُهُ الَّذِينَ أَبْعَدَهُمْ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ الْمُقْتَضِيَةِ لِطَرْدِهِمْ وَإِبْعَادِهِمْ مِنْهُ. اور اللہ کے دشمن کون ہیں؟ اللہ کے دشمن وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے جانے اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال ہیں، جو اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ اللہ ان کو دھتکار دے. مان ہوا کہ اللہ کا قرب یا اللہ سے دوری اعمال کا ہوتی ہے، کہ آدمی عمل کر کے اللہ کے قریب بنتا ہے، وسجد وقترب، یا پھر برائیاں کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کر کے. تو ایک انسان اعمال کی وجہ سے قرب حاصل کرتا ہے. تو ولی وہ ہوتا ہے جو ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اس کو بتایا کہ کون سے اعمال اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آئے گا صالح علی الشیخ کہتے ہیں، والولی عند اہل سنت والجماعت عرف بانہ یعنی عرفہ بعض العلماء بانہ کل مؤمن تقی لیس بنبی. ولی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں علماء نے ولی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا، ہر وہ مومن جو متقی ہو، جو نبی نہ ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے. کیونکہ انبیاء بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن ولی سے بڑھ کے مرتبہ ہے نبوت و رسالت کا، تو وہ تو اور بھی اوپر ہیں، وہ تو ان کی اور بڑی فضیلت ہے جو ان ولیوں کو حاصل نہیں ہے. تو واقعی ولی جو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اس کو جو ہر مومن متقی جو نبی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا. ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. معلوم ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی حرام کی بھی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی کہ آدمی ناچ گانوں میں مصروف رہے، عورتوں کو بھی چھوئے اور حرام کھائے اور سب داڑھی مونڈے اور سب کچھ کریں، اور اللہ کا ولی اور سگریٹ پی رہا ہے اللہ کا ولی، تو بولے اللہ کے ولی ابھی اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق میں ہے، ابھی سگریٹ پیتے ہوئے ناچ گانے سنتے ہوئے، شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے سورہ یونس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں المراد بولی اللہ العالم باللہ المواظب علی طاعته المخلص فی عبادته۔ مختصر بہت جامع ہے، فتح الباری میں کتاب الرقاق میں باب التواضع میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ولی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ولی سے مراد وہ شخص ہے، اللہ کا ولی، شیطان کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے، نمبر ایک العالم باللہ، جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اس کو ہو، اللہ کے حقوق کی معرفت اس کو ہو، اللہ رب العالمین کا تعارف اس کو ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو۔ سب کو پہچانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، ولی کیسے ہو گئی؟ اللہ کا ولی اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب و سنت کے ذریعے سے اور کائنات میں غور کر کے۔ المواظب علی طاعتہ، اللہ کی فرما برداری پر دائمن عمل کرنے والا، کبھی کبھار جمعہ کو آگئے نماز کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ اللہ کے حکموں کو تو کوئی نہ کوئی پورا کرتا ہے مسلمان، لیکن واقعی ولی اللہ کا وہ ہے جو پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہو۔ المواظب علی طاعتہ، تین المخلص فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں مخلص، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنے والا، عبادات کر کے لوگوں کی تعریف اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرنے والا، واہ واہی کے لیے عمل کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ والا ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں والا ہے، یہ مخلوق والا ہے، خالق والا نہیں، اللہ کے لیے عمل کرنے والا۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی طاعت یعنی معرفت، طاعت اور اخلاص، یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر جس درجے میں ہوں وہ اللہ کا اس درجے کا ولی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل، سنیے اس کو، اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو پانی پہ چلتا ہے بابا اور ہوا میں اڑتا ہے، دھوکا مت کھاؤ، دھوکا مت کھاؤ، حتی تعرض امره علی الکتاب والسنہ، دھوکا مت کھانا ان چیزوں سے، عجائبات سے، جب تک کہ تم اس آدمی کو، کے معاملے کو، اس کی زندگی کو، اس کے قول و عمل کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو۔ یہ نہیں کہا وہ مستان ہوتا ہے، اس پہ کہاں شریعت، اس پہ کہاں، ہاں وہ تو آگے نکل گیا بہت، امام شافعی کو نہیں معلوم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھوکا مت کھاؤ، اتنے سارے عجائبات کرنے کے باوجود بھی وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، شیطانی اعمال کرنے والا جادوگر ہو سکتا ہے۔ حتی تعرض امرہ علی الکتاب والسنہ، یہاں تک کہ تم اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرو، کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے، ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو، یقینی تو ہم بول نہیں سکتے ہیں، گمان ہے، لیکن اگر کتاب و سنت زندگی میں نہیں ہے اور یہاں سے نوٹ نکال رہا ہے، وہاں سے نوٹ نکال رہا ہے اور خبریں دے رہا ہے لوگوں کو اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی اعمال کرنے والا جادوگر ہے۔ تو لوگ چونکہ قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے، وہ اسی چیز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ البدا و نہایا، جلد 13 صفحہ نمبر 217، حدیث کے الفاظ ہیں، تو ولی کی تعریف ہوئی، لیکن ولی کے بارے میں بتایا گیا کہ ولی سے دشمنی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جو سیدھے سادے لوگ ہیں کہ اللہ والوں سے ہم دشمنی نہ مولیں۔ اب اللہ والے وہ نہیں جن کو دوسرے کہتے ہیں، واقعی اللہ والے کون؟ جو اللہ والے ہوں، اللہ کی رضا، اللہ کی توحید اور اللہ کی مرضیات، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت والے، اخلاص اور اتباع والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے دشمنی کرے، خواہش کی بنیاد پر ہو، اس سے دشمن ہو جائے۔ آدا دونوں طرف سے دشمنی کے لیے بھی آتا ہے، علماء نے کہا کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ جیسے اللہ کا ولی بھی اس کا دشمن ہو اور یہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ کا ولی کیوں دشمن ہے؟ شریعت کی بنیاد پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جیسے رافض ہیں، یا بدعتی ہے، یا گناہگار ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ کا ولی ایک نیک بندہ اس سے نفرت رکھتا ہے، اس کا دشمن ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ بھی اس پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ دونوں جانبین سے عداوت ہوئی۔ تو کہا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی کی طرف سے کچھ نہیں ہے، درگزر کا معاملہ، اور اس کی طرف سے اس پر ظلم ہے۔ من عادا لی ولین، اس لیے شبہ باز علماء نے کہا کہ عادا ہے تو دونوں طرف سے ہوگا معاملہ، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی؟ تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے، دشمن بن جائے اس کا، تو میں میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں، فاولیاء اللہ تجب موالاتہم وتحرم معاداتہم، اللہ کے اولیاء، ان سے محبت اور دوستی واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے۔ بھائی اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن چرس گانجے والوں کو نہیں مانتے، ننگے ناچنے والوں کو ہم نہیں مانتے۔ ویسے جیسے کوئی آدمی کہے تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو ماننا کیسے مانا جائے؟ جیسے تم بتا رہے ویسے مانے، یا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ویسے مانے، جیسے ہمارے صحابہ اور اسلاف نے بتایا ویسے مانے؟ تو ماننے کی صورت کیا ہے یہ تو طے ہو، صحیح ماننا، غلط ماننا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اولیاء کو مانا جائے۔ ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں، فاولیاء اللہ تجب موالاتہم وتحرم معاداتہم، اللہ کے اولیاء سے محبت اور دوستی واجب ہے اور ان سے دشمنی حرام ہے۔ دشمن مت بنو، کیوں؟ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس میں سارے علماء، محدثین، فقہا اور جتنے بھی اللہ والے ہیں، صالحین، وہ سب داخل ہیں اس کے اندر۔ ان کے ساتھ دشمنی نہیں مولنا، اپنی آخرت خراب نہیں کرنا، دنیا بھی خراب ہوتی بعض اوقات، جیسا کہ آگے آئے گا۔ کما ان اعداءہ تجب معاداتہم وتحرم موالاتہم، جیسا اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی واجب ہے اور ان سے دوستی حرام ہے۔ جو فساق ہیں، فجار ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے کیسے دوستی کر سکتا ہے آدمی؟ اپنے گھر والوں کے دشمن سے نہیں کرتا ہے تو اللہ کے دشمن سے کیسے کرے گا دوستی؟ تو یہ بھی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ جس سے بغض رکھے بندہ بھی اس سے بغض رکھے۔ جو اللہ کے دین کا دشمن ہو آدمی، اس کا دشمن ہو، اس کے ساتھ کیا کرے وہ شریعت کے تابع ہیں، لیکن دل میں اس کے لیے عداوت ہونا چاہیے۔ اس سے خوش نہیں ہوگا جو اللہ کے دین کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا۔ قال اللہ، فرماتے ہیں، قال تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خود اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ سورہ الممتحنہ میں اللہ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور خود ایمان والوں کے دشمن ہیں، ان کو اپنا تم دوست مت بناؤ، یعنی قلبی محبت ان سے نہ ہو۔ احسان ہو سکتا ہے کسی پر ہو جو اس کا مستحق ہو، لیکن قلبی محبت نہیں۔ محبت الگ چیز ہے اور رحم الگ چیز ہے۔ دشمن پہ بھی رحم آتا ہے۔ کوئی آدمی بہت برا انسان تھا، دیکھا بری موت مر رہا ہے، آدمی کو رحم آتا ہے اس پہ، بیمار پڑا ہوا ہے، فلاں دواخانے میں ہے، آدمی کو دیکھ کے رحم آتا ہے، اگرچہ زندگی بھر دشمن تھا، ابھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اس کی بد اخلاقی اور اس کی برائیوں کی وجہ سے، لیکن اس پر رحم آتا ہے انسان کو۔ لیکن ضروری نہیں کہ محبت بھی دل میں پیدا ہو۔ محبت ایک الگ صفت ہے، رحم ایک الگ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں پر دنیا میں رحم فرماتا ہے، اور ہم کو بھی زمین والوں پر رحم کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن محبت کا معاملہ الگ ہے، وہ خصوصی تعلق ہوتا ہے جو اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں، اور اہل علم نے کہا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، دشمنی نہیں۔ اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے، اللہ کا فرمان ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ جو معاملہ اللہ کا ہے بڑا سنگین ہے۔ اس تعلق سے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو اخیر کے الفاظ بھی حدیث کے ہیں، لیکن شروعات ہی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معاملے کی سنگینی اور اللہ کا جنگ کا اعلان، یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے، یہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ، دو واقعات میں بیان کروں گا جو صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شکا اہل الکوفتی سعدن الى عمر رضی اللہ عنہ، اہل کوفہ نے سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فعزلہ واستعمل علیہم عمارا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ حضرت عمار کو وہاں پر طے کر دیا، ذمہ دار بنایا۔ فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی، لوگوں نے ایسی شکایتیں کر دی یہاں تک کہ یہ بھی بول دیا کہ اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ اچھے سے نماز بھی، لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نیک لوگوں کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے۔ انہ لا یحسن یصلی، فارسل الیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا حضرت سعد کے پاس۔ فقال یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی، کہا کہ اے ابو اسحاق، ان کی کنیت ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ قال ابو اسحاق اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا، کہا کہ یعنی اللہ کی قسم، جہاں تک کہ میرا اپنا معاملہ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انہیں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور میں اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا، جیسی پیارے رسول سے ہم نے سیکھی نماز ویسی پڑھاتا میں۔ اصلی صلاۃ العشاء فارکد فی الاولیین واخف فی الاخرین، عشاء کی نماز میں پڑھاتا ہوں، پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں طویل، اور دوسری مختصر، بس ایسے پڑھاتا ہوں۔ اگر میرے اوپر عیب لگ رہا ہے تو یہ عیب ہے کہ لمبی پڑھاتا ہوں دو رکعتیں اور دو رکعتیں ہلکی۔ حضرت عمر نے کہا، قال ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، کہا اے ابو اسحاق، میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا، میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا، مجھے گمان تھا تم یہی کرو گے۔ فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه، پھر ان کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو بھیجا کوفہ کی طرف۔ فسأل عنه اہل الکوفہ، اور وہ آدمی یا وہ لوگ اہل کوفہ سے پوچھتے جاتے تھے کہ کیا بولنا ان کے بارے میں، کیا بولنا ان کے بارے میں۔ ولم يدع مسجدا الا سأل عنه، کوئی ایک مسجد بھی کوفہ میں ایسی نہیں چھوڑی کہ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کیا، کیا بولنا ان کے بارے میں، کیسے ہیں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویثنون معروفا، سب کے سب ان کی تعریف ہی کرتے تھے۔ حتی دخل، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی، اور باقی سارا جو معاملہ تھا، سارے لوگ جو کوفہ میں تھے وہ تعریف ہی کرتے تھے، مسجد والے تعریف کرتے تھے۔ حتی دخل مسجدا لبنی عبس، یہاں تک کہ وہ شخص جو تحقیق کے لیے گیا تھا وہ بنی عبس کی مسجد میں گیا۔ فقام رجل منهم، ایک آدمی کھڑا ہوا، یقال له اسامۃ بن قتادہ یکنا ابا سعدہ، ایک آدمی جس کا نام اسامہ ابن قتادہ تھا اور اس کی کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑا ہوا۔ قال اما اذ نشتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه۔ سبحان اللہ، اس نے کہا دیکھو، اب بولنا تو نہیں چاہتا، آدمی بولنے والا کیسا بولتا ہے، بولنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا، تو اب جب تم نے پوچھا ہی ہے تو سن لو، بتا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، سعد جو ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کر رہا ہے، کہا کہ سعد جو ہیں یہ جنگ میں سریا میں جاتے نہیں، یہیں رہتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، اور عدل کے ساتھ انصاف سے مال لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، اور جب قضا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں، تو اس میں بھی انصاف نہیں کرتے، اس میں بھی عدل و انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو بھیجتے ہیں خود جاتے نہیں جنگ میں، دو لوگوں میں مال تقسیم کرتے تو برابر نہیں کرتے، صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، اور تین یہ لوگوں میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ بھی عدل کے مطابق نہیں کرتے۔ تہمت لگائی، اب تک تو یہ بات نہیں آئی تھی، اب یہ بھی بات اس نے بول دی۔ قال سعد، اب دیکھیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قال سعد انا والله لأدعون بثلاث، کہا اللہ کی قسم میں تین بددعائیں تجھ کو دیتا ہوں، تین الزام لگائے نا، میں تین بددعائیں تجھ کو دیتا ہوں اللہم. لیکن دیکھیں صحابہ کتنے عدل والے تھے، کتنے نیک دل لوگ تھے، وہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی ظالم نہیں بنتے تھے. بعض اوقات مظلوم خود ظالم بن جاتا ہے، بدلہ لینے کا وقت آتا ہے تو بہت سے مظلوم خود ظالم بن جاتے ہیں. کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمع، کہا کہ اللہ اگر یہ جو بندہ ہے، اگر یہ کھڑا ہوا ہے میرے خلاف، یعنی یہ بندہ جو ہے جھوٹا ہے، اگر یہ اپنی بات میں اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے بس ریاکاری کے طور پر مجھ پر الزام لگا رہا ہے، فاطل عمرہ، فاطل عمرہ، اس کو لمبی عمر دے، اس کو لمبی عمر دے، بڑھاپے تک اس کو لمبی عمر دے، واطل فقرہ، اور اس کو بالکل کنگال اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں میں ڈال دے، اس کو فتنوں میں ڈال دے، بد دعا اس کے دی. کہتے ہیں وکان بعد اذا سئل یقول، وہ اس آدمی کا حال بعد میں ہوا، اس کی ان کی بد دعا لگ گئی، اس کو بعد کی عمر میں لمبی عمر اس کو ملی. اور وکان بعد اذا سئل یقول، اس سے پوچھا جاتا کیوں اسے تمہارا حال ہوا، کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہتا تھا میں بوڑھا آدمی ہوں جو فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے سعد کی بدعا لگ گئی، مجھے سعد کی بدعا لگ گئی. قال عبد الملک، راوی حدیث کے کہتے ہیں عبد الملک، فانا رأیته بعد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوں بعد کے دور میں، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، کہتے ہیں کہ اس کی جو بھویں ہیں اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں پر اس کی جو ہے بھویں آ گئی تھی، اتنا گوشت اٹک گیا تھا اس کا بڑھاپے کی وجہ سے دونوں آنکھوں پر. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنْ، اور بچیاں لڑکیاں جو راستے سے جاتی تھیں ان کو جو ہے یوں سے کچو کے ان کو لگاتا تھا یا ان کو اسی طرح سے یعنی چھوتا تھا، تو یعنی ایسے بگاڑ میں مبتلا ہوا، اسی حال میں اس کو موت آئی. تو یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، امام البخاری نے کتاب الآذان میں 755 پر اور امام مسلم نے 453 پر اس کو روایت کیا، اور سیاق بخاری کا ہے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض نیک بندے اللہ کے مظلومی میں بعض اوقات بدعا دے دیتے ہیں. اب آدمی نے کہی بدعا کیوں دیے، انسان جب تڑپ کے کبھی بدعا دے دیتا ہے ایسے لوگوں کی بدعا سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ولی تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان بھی. اتقی دعوت المظلوم، حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ. تو اگر کوئی آدمی ایک عام انسان، وَإِن كَانَ كَافِرًا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اگرچہ وہ کافر ہو، کافر بھی ہے اگر، اس پر ظلم اور اس کی ظلم مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. تڑپ کے اگر وہ بد دعا دے دے اے اللہ میرا بدلہ تو اس سے لے لے، یا اس کے بارے میں بتعین اگر کچھ بول دے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کو سزا دے گا جیسا اس انسان کو دیا. وہ مسلمان تھا لیکن اس نے ایک صحابی پر الزام لگایا. کسی کی عزت کو خراب کرنا اچھی چیز نہیں ہے. ایک انسان تفریح کے طور پر لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے، آج اس دور میں بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ کسی انسان کو، شریف النفس انسان کو بے عزت کرنا ہے، خود کچھ بڑا بننا ہے، کسی بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالو، اپنے آپ تم کو میڈیا میں کوریج مل جاتا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہاں وہاں تم کو کوریج مل جاتا ہے، تم کو لوگوں کی نگاہوں میں تم آ جاتے ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی اچھے انسان کی عزت اچھالو تو تم کو تمہاری بات سننے کے لیے سب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عام طور سے سماج گندگی کا طالب ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کی تعریف کر رہا ہے کھڑے ہو کر تو لوگ سنیں گے نہیں وہاں پر کھڑے ہو کر، لیکن کسی کے عیوب بیان کر رہا ہے تو کام چھوڑ کے اس کے پاس آ کے سنیں گے کیا کیا بتا واپس سے. لیکن کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا کہ کوئی آدمی فلاں کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، لوگوں نے کیا ہوا، بہت بڑی بات ہے، صحابہ تو اس سے زیادہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اس کو اتنے دھیان سے نہیں سنے گا. لیکن کوئی آدمی عیوب بیان کرنا شروع کر دے، معلوم ہے کیا ہوا اس کا، معلوم ہے اس نے کیا کیا اس دن، تو کام وام چھوڑ کے سب آئے گا، بتاؤ نا بھائی کیا بات ہے۔ یہ لوگوں کی طبیعتیں بھی گندی ہوتی ہیں، ہمارے قلوب بگڑ چکے ہیں، ہمارا سماج برباد ہو چکا ہے، اور ہمارے سماج میں ایسا انسان پروان چڑھتا ہے جو صالحین پر تہمت لگانے والا ہو۔ پھر سارے اصول ہم بھول جاتے ہیں، جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس، کوئی بدکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو۔ تحقیق وغیرہ ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بد دعا دی، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اپنی بات میں اور بس لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو اللہ اس کو لمبی عمر دے، اس کو لمبی عمر دے، اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، لمبا فقر و فاقہ دے اس کو، اور اس انسان کو فتنوں میں ڈال دے، یعنی اس انسان کے بدکار ہونے کو ثابت کر دے لوگوں کے سامنے کہ یہ بگڑا ہوا آدمی تھا، اس کے اندر گندگی تھی، اس کو سامنے لیا لوگوں کے، اس کو آزما تو، ایسے حالات میں ڈال تو کہ یہ بگڑا ہوا ثابت ہو جائے۔ آزمائی جب آتی ہے، سونے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، سونا اور نکھر کے آئے گا، لیکن گندگی کو ڈالا جائے تو گندگی فنا ہو جائے گی۔ تو ایک انسان اگر اچھا ہے، جب آزمائش میں پڑتا ہے، اس آزمائش میں نکھر کے اور اچھا ثابت ہوتا ہے۔ آزمائشیں اچھے اور بروں کو ان میں تفریق کر دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے، تو اللہ تعالی جان لے گا، اللہ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ آزمائشیں تفریق کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اچھا ثابت ہوتا ہے، برا برا ثابت ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، یعنی اے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال تاکہ اس کا غلط ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کا بگڑا ہوا ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے بد دعا دی اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا کیا۔ بعینی ہی جو مانگا اللہ نے اس کو دیا، اس مصیبت میں اس کو ڈالا۔ لہذا ایک عام انسان کی بد دعا سے تو بچنا ہی چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے جن کا اللہ رب العالمین سے تعلق ہے، نیک لوگ ہیں، برائی میں نہیں جاتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے لینے دینے میں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں، یا دین کا کام کرتے ہیں، علماء ہیں۔ علماء کی عزتیں تو آج بہت آسان ہو گئی اڑانا، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دو، بہت آسان ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں سوچتا آدمی کہ اس عالم کی بے عزتی کرنے سے، اس پر جھوٹی تہمت لگانے سے، اس کے بارے میں بدزبانی کرنے سے دین کا نقصان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دین کا نقصان کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بات اس پر میں سمجھتا ہوں بات کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اس میں شبہات بھی بعض ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالتفصیل ان شبہات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر مسلمان کے تعلق سے اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً صالحین، اللہ والے، علماء جو بھی ہیں، ان لوگوں کی عزتوں کی اور ان کے معاملات کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ سے اس کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔